يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بجي محمد علی محمد گزارش آپ سے یہ ہے کہ بھول جاتا ہے سہون انسان سے ہو جاتا ہے جن کے موبائل اب تک آن ہے وہ آف کر دیجئے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو میرے دوست میرے بچے یہاں جوان موبائل سے مووی بنا رہے ہوتے ہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں یہاں بن رہی ہے بیٹا مووی لے لیجئے گا بعد میں جس کو چاہیے لیکن آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے آپ کیمرہ میری طرف کی رہتے ہیں میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں دوسرے بھی زیادہ یہ اس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے اور کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے انصافی ہوگی اگر ہم یہاں دعا بھی نہ کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلسل چاند رات سے ہمارے ساتھ شریک ہیں تاکہ عزاداری امن و امان سے اور خیر خیریت سے آپ لوگ آئیں مجالس اور جائیں کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم علم غیب نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے اب سے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم میں بات کر رہا ہوں اب تک کہ اب تک وہ شہری حکومت ہو صوبائی حکومت ہو رینجرز کے سپاہی ہوں پولیس کے سپاہی ہوں ٹریفک پولیس کے سپاہی ہوں یہ ہماری اسکاؤٹس کے بچے ہوں معصوم معصوم بچے جو ڈیوٹی مسلسل انجام دے رہے ہیں یا ہماری بچیاں بیٹیاں جو خواتین میں یہ انتظامات کے فرائض انجام دے رہی ہیں یہاں کا فروغ ایمان ٹرسٹ ہو جہاں کہیں بھی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا میں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس طرح سے کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کو یہ جو عمل انجام دیا ہے اس عبادت کی اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے میں ان سب کی ترقی کے لیے سلامتی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ آج کل جو حالات ہیں ان میں ظاہر ہے کسی کوئی بھی محفوظ نہیں رہا کچھ یہ سننے والا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کہیں بھی یہ دہشت گرد یہ خبیث یہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے یہ کوئی حیوان قسم کے لوگ ہیں کہ نہ بچوں کی جان کی پرواہ ہے نہ بڑوں کی ہے اور ان کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے وہ پولیس والا ہو یا عام آدمی ہو یا مزدور ہو یا کوئی بھی ہو لہذا دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم خیر خیریت سے امن و امان ہمارے ملک اور ہمارے شہروں میں برقرار ہو جائے یہ سب سے بڑی جو سچا مسلمان اور سچا پاکستانی ہے مومن ہے آج ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ہمارے ملک میں بھی امن و امان اور بھائی چارے کی فضا اور میں آپ سے عرض کروں کہ بھائی چارے کی فضا تو ہے بتائیے کون لڑ رہا ہے نو دن ہو گئے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا لوگوں کا ہوا نہیں میں نے کہا نا کہ مخصوص ایک خارجی ٹولہ ہے یہ حیوانوں کا ٹولہ کہ جسے یہ آپ کا بھائی چارہ اور یہ امن و محبت یہ سب اسے بھاتا نہیں ہے کانگ بھی نہیں بھاتا لہذا وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے کہ شہروں کے امن خراب ہو جائیں تباہ ہو جائیں لیکن ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں میں بھی جیسی موقع ملتا تھا کل رات سے حالانکہ مصروفیت تو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم سب عزاداری میں مشغول ہیں آپ بھی مصروف ہیں میں بھی مصروف ہوں میری مصروفیت کوئی عجیب مصروفیت نہیں ہے جیسے آپ مصروف ہیں میں بھی مصروف ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے جب جب موقع ملا وہ کربلا کے چینل بھی کچھ علاقوں میں دکھائے جا رہے ہیں براہ راست کل رات سے عاشورہ کے مراسم اور میں وہ دیکھتا تھا تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ جب وہ یہ خبر دیتے تھے کہ جناب سیل کر دیا ہے کربلا کو کیونکہ 70 سے 80 لاکھ آدمی پہنچ چکا ہے دل دھرنے کی جگہ نہیں اور حالات آپ کے سامنے کیسے ہیں دیکھا آپ کہ یعنی یہ جذبہ ہے مومنین کا کہ ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کے کوئی خوف و خطر نہیں ان کے پاس اور جناب وہ مراسم عزاداری برپا کر رہے ہیں تو بس ہمیں جواب ایسے ہی دینا ہے کہ کتنا ہی بڑا سانحہ ہو جائے ہماری عزاداری میں ہمارے جلوسوں میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے ہم اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے جلوس عزا کو اس کی منزل تک پہنچانا جانتے ہیں اگر ہماری جان چلی جائے تو ہم اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں آج کہ ہماری لاش چھوڑ دینا پہلے عالم پہنچا دینا کربلا پہنچنا اس کے بعد یعنی جو مقام ہے وہاں تک پہنچا دو جب یہ جذبہ آپ کا رہے گا اپنی موت آپ مر جاتے ہیں ایسے عناصر ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیسے جواب دیں یہ ان لوگوں کے لیے دعا تھی اب یہ باہر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں میرے بچے غلامان حر کے یہ جوان میرے IAS کے جوان اور یہ امن کمیٹی کے اراکین پہلے دن سے انہیں کیمپ لگائے ہوئے آپ سب آپس میں بھائی ہیں کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے ہم سب شریک ہیں لہذا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور آپ سے محبت اور امام حسین سے عقیدت کے اظہار کے طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں بھی ساری بلاؤں سے محفوظ رکھے. ان جوانوں کو چاہے وہ آئی ایس او کے جوان ہوں, غلامان حر کے جوان ہوں, اور وہ سبیلیں جو لگی ہوئی ہیں مقامات پہ, اور یہ ہماری امن کمیٹی کے جو برادران یہاں بیٹھے, یہ سب کے لیے ہم دعا گئے. میں نے عرض کیا نا کہ عزاداری کے معاملے میں میں صرف اور صرف حسینی پارٹی کا آدمی ہوں اور میری کوئی پارٹی, لہذا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کے لیے دعا کروں جو بھی اس عزاداری میں جس انداز میں جہاں بھی خدمت انجام دے رہا ہے, آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, ان سب کے لیے دعا گوں کہ بارگاہ زہرا سے ان سب کو جزا عطا ہو. تمام مسلمانوں کی اس پورے پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور یہی جو کچھ میں نے کہا بس اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دی کہ یہی سب کچھ فروغ ایمان ٹرسٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تھا, جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے بھی, تو یہ ان کی طرف سے بھی سب تھا, پر میں نے نام کا اضافہ کر دیا. یہی جذبات یہی احساسات ان کے بھی آگے, خدا بہتر ہے, خدا بہتر جاننے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے کیا ہونے والا ہے. ہم تو ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت, ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو امام حسین کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں پالے امام حسین کی خدمت کے لیے, بات ختم ہو گئی, پھر ہمیں کیا پرواہ ہے, اسی خدمت کرتے ہوئے چلے جائیں گے, پھر کون سا ہوگا, کوئی پرواہ نہیں, اس سے بہترین کوئی انجام ہے ہی نہیں ہمارا. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہی انجام آئے, ایسا انجام ہو کہ مولا کا ذکر یا کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں, اس سے اچھا اور کون سی بات نہیں ہے نا, اس سے بہتر انجام. صلوات دیجیے ایک بار اور محمد آل محمد. اور ہماری کچھ بہنوں نے بہت سارے ہمیں یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ تحریری طور پہ بھی خطوط لکھے, اور اس میں جو ہے تعریف بھی ہے, تعمیری تنقید بھی ہے, کچھ سوال بھی. اب ظاہر ہے کہ اس کا تو وقت نہیں ہے, یہ سب میں جمع کرتا رہا ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی, اور ہمارے بھائیوں نے بھی بزرگوں نے بھی ہماری بہت حوصلہ افزائی کی, اور الحمدللہ یہ انہی کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نئی مجلس ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد میرے سامنے بیٹھی. یہ ہے میرا کل, تو میں کیوں مایوس ہو جاؤں, میں کیوں نا امید ہو جاؤں, جس کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں یہ جوان اور یہ کم سن بچے 8 سال سے لے کے 18 سال تک کی اکثریت بیٹھی ہو اور دلچسپی سے یہ گفتگو سن رہی ہو, تو مایوس وہ ہو جہاں یہ گلشن نہ لگا ہوا ہو. ہمارے پاس تو پورا گلستان ہے, پورا گلشن ہے, ہم نہ رہیں گے یہ بچے سنبھالیں گے, علم یہ آگے لے کر جائیں گے. لہذا ایک سوال بس ایسا ہے کہ جس کا میں جواب دینا شب عاشور کی مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں, کہ پوچھا گیا ہے کہ آیا خواتین جلوس میں جائیں یا نہ جائیں, کچھ کہتے ہیں جانا جائز ہے, کچھ کہتے ہیں جانا نہ جائز ہے. تو ہماری تمام بہنیں بیٹیاں مائیں سن لیں جواب کو غور سے, کہ دیکھیے جلوس میں نہ تو جانا واجب ہے اور نہ ہی نہ جانا واجب ہے, یعنی جانے کا بھی کوئی حکم نہیں کہ ضرور جایا جائے, یہ بھی واجب نہیں, اور یہ بھی حکم نہیں ہے کہ جانا حرام ہے, یعنی یہ ایک مباح فعل ہے. آپ زیارت کے لیے جاتی ہیں جائیے, آپ دیکھیے کربلا نجف مشہد قم سب جگہ کے جلوس دیکھتے ہیں نا, خواتین بھی ساتھ. جو اصل فرق ہے وہ کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جانے پر اعتراض نہیں ہے, ضرور جلوسوں میں جائیے زیارت کی زیارت کی, اصل اعتراض یہ کہ دیکھیے نظر میں رکھیے کربلا کی عزاداری کو, ان مقامات مقدسہ کی عزاداری کو, کہ کتنے احترام اور تقدس کے ساتھ خواتین جا رہی ہوتی, مرد الگ خواتین الگ, اور سب کی سب 100% با حجاب, 100% با پردہ. تو بس اعتراض مجھے بھی ہوتا ہے, کہاں میرا بھی دل چلتا ہے بھائی, میری بھی تو بہن بیٹیاں ہیں آپ سب, میری بھی تو مائیں بہنیں ہیں آپ سب. جب میں یہ مناظر دیکھتا ہوں سڑکوں پہ تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ نہ جائیے, اس جانے سے آپ کا نہ جانا بہتر ہے. بے پردگی کے عالم میں جہاں کچھ نہیں پتا کہ کتنے قسم کے اپرادھ اس میں شامل ہیں, کہ سب کے سب کوئی معصوم تھوڑی ہے, وہاں پہ غیر بھی کوئی بھی کالے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے. تو بس یہ شب عاشور اور عاشور اس وجہ سے صاحب ایمان جو ایمان رکھتا ہے, جس کی غیرت ہے, جس کے پاس جو حمیت رکھتا ہے, وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی مائیں بہنیں جناب زہرا کو اس عالم میں پرسہ دینے جائیں, ان کی بیٹی کی بے چادری کا کہ خود ان کے سر پہ بھی چادریں نہ ہوں. آپ کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں بغیر حجاب کے داخل ہو سکتی ہیں, صدام کے دور میں بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ بے پردہ حرم جناب رسول، حرم امام حسین یا حرم حضرت عباس علیہ السلام میں داخل ہو جائے اس زمانے میں، اور آج بھی کسی حرم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ عالم کیا ہے بھائی؟ یہ شبیہ ہے نا، یہ بارگاہ کیا ہے؟ شبیہ ہے. لہذا اعتراض اس پر ہے، جانے پر نہیں ہے، جائیے مگر وقار کے ساتھ. جو خاتون کا ایک وقار ہے، با پردہ با حجاب اس طرح سے ہو کے جائیے، کسی کی مجال نہ ہو کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کسی مومنہ کو. فرق یہ کہ اگر آپ اس شان سے جاتے ہیں کہ عزت کا باعث بنے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے کہ جناب وہاں زیارت بھی ہو رہی ہے اور سروں میں چادریں بھی نہیں ہیں، اور بہرحال آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ مسئلہ یہ کہ کس طرح سے جایا جائے، کس طرح جایا جاتا ہے ان مقامات مقدسہ پہ. کسی نے پابندی نہیں لگائی، میں کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ میں نے قم میں بھی دیکھا اور مقامات مقدسہ پہ بھی دیکھا کہ خواتین برابر سے اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن آپ طریقہ کار تو دیکھیے نا ان کا، کتنے مہذب اور کتنے باوقار طریقے سے وہ بیویاں فرصہ دینے کے لیے آتی ہیں. تو اس کو کافی سمجھیے، اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے. تمام مومنین کو، مومنات کو، وہ خود فیصلہ کرے کہ ہاں ہمیں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور کس جانے سے نہ جانا بہتر ہے، کس طرح سے جانے سے نہ جانا بہتر ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور بات جو میں ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اعمال شب عاشورہ کے مناسبت سے مختصر جلدی سے بتا کے چلا جاؤں گا کہ شب عاشور اور شب داری یہی سے شروع ہوئی ہے. پہلی شب داری عزاداری کی شب عاشور ہے. یہ شب داریاں جتنی بھی قیامت تک ہوتی رہیں گی در حقیقت یہ اس شب داری کی شبی ہیں. تو شب داری کیا تھی؟ اس شب داری میں کیا کرنا ہے شب عاشور کے؟ رات بھر گریہ و زاری میں گزارو اور عبادت، عبادت اور گریہ و زاری، یعنی عزاداری اور عبادت. عزاداری تو آپ کریں گے، گریہ و زاری تو آپ کریں گے. گریہ و زاری، گریہ و زاری کا مطلب گریہ و زاری ہے، آنکھوں سے اشک بہیں، یاد کرے واقعہ اس شب عاشور کو، یاد کرتا رہے اور آنکھیں اشک بار. یا پھر عبادت جو کہ جناب سیدی شہدا نے انجام دی. تو مختصر الفاظ میں آپ کو اعمال بتا دیتا ہوں کہ تین طریقے کے نمازیں ہیں، یا 100 رکعت نماز پڑھ لیجئے دو دو رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ توحید. اور اگر تھکن کا باعث ہو جائے آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ توحید. اور اگر اور اعمال اس سے زیادہ کرنے ہیں اور تھکاوٹ کا باعث ہے تو صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی آپ 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے 4 رکعت نماز ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھیں. اعمال شب عاشور بتا رہا ہوں، دو دو رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ھو اللہ احد، تو 4 رکعت ایسے دو دو رکعت کر کے پڑھ لیجئے، 200 بار ہو گیا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں. پہلے سورہ فاتحہ 10 بار آیت الکرسی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ فلق، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ ناس. یہ تو ہوگی نماز. پھر زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیے شب عاشور، موقع ملے آپ کو. مدہ سنیے، نہیں پڑھنا آتی دوسرے پڑھتے ہیں مسجدوں میں، وہ سنیے. اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام، 1 تسبیح تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا آپ کل شام تک. اللہم الان قتلت الحسین و اصحابہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حسین اور اس کے صحابیوں کو قتل کیا. یہ تسبیح پڑھتے رہیے مستقل، اس کو پڑھتے رہیے، اس کا ثواب ہے. مسلسل پڑھتے رہیے اس تسبیح کو، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے. یہ خاص آپ کو معلوم ہے، یہ سورہ کہف کی آیات ہیں کہ نوک نیزہ پر جن آیات کی تلاوت جناب سید الشہداء فرماتے تھے. تو شب عاشور سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، یعنی جتنے اعمال آپ کر سکتے ہو بجا لائیے. اور عاشور کا دن قیامت کا دن، قیامت کا دن. ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیجیے، ہاتھ نہ ملائیے. ہاں اگر کوئی دوسرے مکتب کا ہے تو اخلاقی طور پہ کراہتن، اس کو تو نہیں معلوم کہ آپ کس کیفیت میں ہیں، کراہتن سمجھا سکے سمجھا دیجئے، ورنہ ہاتھ ملانے میں اسے کراہتن کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ آج ہماری کیا کیفیت. کسی کے گھر میں جنازے پڑے ہوں، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، بتائیے اسے حال احوال پوچھنے کی فرصت ہوتی ہے؟ آپ خود تصور کیجئے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑا ہو، لوگ آ کے مجھ سے پوچھیں کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، کہاں ہیں، کیا گزرے گی مجھ سے؟ تو عزیزو خبردار، عاشور کے دن احوال پرسی نہ کیجئے، بلکہ تعزیت دی جاتی ہے ایک دوسرے کو، عظم اللہ اجورنا و اجورکم، اور تعزیت بھی نہیں دے سکتے تو سینے پہ ہاتھ ہے، یہ سینے پہ ہاتھ ہے اس بات کی علامت ہے کہ غم کے عالم ہوں میں، پرسے کے عالم. یہ شیائر عاشورہ ہیں، یعنی عاشورہ ہے، غم کا دن ہے، سارا دن غم کا دن ہے. اب میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے تو کان میں جائے، ورنہ جو حال ہو رہا تھا عاشور کے دن وہ میں کیا آپ کی خدمت پیش کروں، سب کی ناراضگیاں مجھے مول لینی پڑتی ہیں، نوحے کی آواز بھی کان میں نہیں آتی، اتنا شور تو ویسے ہو رہا ہوتا ہے. یہ کاروبار کا دن تھوڑی ہے بھائی، لین دین کا دن نہیں ہے، تجارت کا دن نہیں ہے، سختی سے معصومین نے منع کیا ہے. یہ گھر میں جنازہ پڑا ہوگا، لین دین کرو گے، کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے، کوئی معاملہ نہ کرو عاشور کے دن. کیوں؟ اگر کوئی سب سے قیمتی جان جا سکتی تھی تو وہ حسین کی گئی. تو یہ اعمال عاشورہ کے حساب سے تھوڑا سا ضروری سمجھتا تھا چند جملے. میں نے کہا مجھے مسائل زیادہ پڑھنے ہیں آج، لیکن میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں جو موضوع آیا نا، کہ تکمیل تو کیا ہو پائے گا مجھ جیسے طالب علم سے، لیکن بہرحال جو بات شروع کی ہے اسے کسی نتیجے تک پہنچا کے پھر مسائل تک پہنچوں گا. بلند آواز سے سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. ہم نے بات شروع کی تھی تربیت کی، نوجوانوں کی، بچوں کی، کیسے ان کی تربیت کی جائے، ان کے دلوں میں کیا چیزیں بٹھائی جائیں، انہیں عبادت کا کیسے عادی بنایا جائے، انہیں دلیر بنایا جائے، انہیں بہادر بنایا جائے، ان کی اخلاقی تربیت کی جائے، انہیں ماں باپ کا احترام، انہیں بڑوں کا احترام، انہیں اساتذہ کا احترام، انہیں دوسرے کا احترام، انہیں دوسرے کے جذبات کا احترام، انہیں دوسرے کے مطلب کا احترام، یہ ساری تربیت انہیں دی جائے، جب جا کے ایک حقیقی انقلابی مومن تیار ہوتا ہے. ایک حقیقی انقلابی مومن جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، جس سے کوئی نہیں ڈرتا، بلکہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی ڈرتا ہے تو شیطان ڈرتا ہے، اگر اس سے کوئی ڈرتا ہے تو شیطان کے نمائندے ڈرتے ہیں، اگر اس سے کوئی ڈرتا ہے تو شیطانی طاقتیں ڈرتی ہیں. آپ یقین جانیے کسی سے شیطان نہیں ڈرتا، شیطان اس جوان سے ڈرتا ہے کہ تمام لوازمات اس کو بہکانے کے موجود ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اسکولوں میں جو تربیت دی جاتی ہے اس کے ذریعے، محلے کے جو حالات ہیں، ویڈیو کے جو حالات ہیں، فلم ایشیا کے جو حالات ہیں، وہ فلم فوبیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے جو حالات ہیں، خوش ہوتا ہے شیطان کہ میں نے تباہ کر دیا مومنین کی سوسائٹی کو، میں نے برباد کر دیا مسلمانوں کی سوسائٹی کو. لیکن ڈرتا کب ہے، روتا کب ہے، چلاتا کب ہے؟ جب اتنے بھیانک، خوفناک اور تباہ کن حالات میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان گھر سے نکلا ہے اور مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس سے گھبراتا ہے کہ ابھی تک اس پہ اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، رسول کا خوف بھی اس کے دل میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی کی عبادت، اس جوانی کی عبادت میں فخر و مباحات کرتا ہے اللہ. اور حدیث پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یحب الشاب الطائب، اللہ محبت کرتا ہے اس جوان سے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے. ان اللہ یحب الشاب الطائب، اللہ ان جوانوں کو دوست رکھتا ہے، ان بچوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں شاب کا مطلب صرف مذکر پہ نہیں جاتا، ان بچیوں سے، ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو اپنی نوجوانی کی عمر میں جب گناہ کے سارے لوازمات موجود ہوں، بہکانے کے سارے سامان موجود ہوں، اس میں توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس سے شیطان کانپتا ہے، اس سے شیطان ڈرتا ہے. لہذا کیا کرے گا شیطان؟ اسی راستے پہ بیٹھ جائے گا. یا آج کی مجلس کا آخری درس اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں، ختم نہیں ہوا لیکن جو موضوع لے کے چلا ہوں کسی حد تک تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اب ایک جوان، اب ایک ہمارا بچہ آ گیا دین کی طرف، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کرنا ہے، مجھے اپنے مذہب کی خدمت کرنا ہے، مجھے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مجھے مظلوم انسانوں کی خدمت کرنا ہے، مجھے اس ملک کی خدمت کرنا ہے. اب شیطان کو کتنی مہلت ملی ہے کہ حق کے راستے پر بیٹھ کے بہکائے گا، یہاں تک اجازت ہے اس کی، یہاں تک مہلت ملی. اب شیطان جب یہ دیکھے گا کہ یہ مذہب کے راستے سے ہٹنے والا نہیں، یہ اللہ کے راستے سے ہٹنے والا نہیں، اسی راستے پر بیٹھ جائے گا، اسی بھیس میں آ جائے گا. ارے شیطان ایسے تھوڑی آتا کہ آپ پہچان لیں کہ یہ شیطان ہے. کبھی کسی نے دیکھا ہے ابلیس کو؟ کہاں تھا شیطان؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. ایسے تھوڑی آئے گا، ایسے آئے گا تو پکڑا جائے گا نا. لہذا اسی راستے میں بیٹھ جائے گا، مذہبی لبادے میں آ جائے گا، مذہبی لباس میں آ جائے گا، مذہب کی آڑ لے کر آئے گا. کیوں اسے بھٹکانا ہے اس جوان کو؟ ایسے روپ میں آئے گا کہ جیسے مذہب کا ٹھیکے دار ہے، اسی بچے کو مذہب کے نام پر بہکائے گا جو مذہب کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور اسے بمبار بنا دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کتنا خطرناک راستہ ہے دین کا؟ ادھر جوان دین کے راستے پر راغب ہوا، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، میں نے تقریریں کی، میں نے خطاب کیا، سینکڑوں جوان راغب ہو گئے دین کی طرف، سینکڑوں جوانوں کے دل میں میری بات اتر گئی. لیکن پسے پردہ میرے کچھ اور مقاصد تھے، پسے پردہ میرے مقاصد یہ تھے کہ میں ایک ایسی فوج جمع کر لوں بچوں جوانوں کی کہ میں ان سے جو چاہوں وہ کام لے لوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا، جرت چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے. اب پسے پردہ کیا مقاصد ہے؟ کہ ان جوانوں اور بچوں کو اپنے مقصد کے تحت، کیونکہ بچے اب میرے ٹرانس میں آ گئے. حقائق بیان کر رہا ہوں عزیزوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میرے جوان اتنے باشعور ہو جائیں کہ کبھی کہیں کوئی مذہبی لبادے میں انہیں لوٹنے آئے، انہیں بہکانے آئے، ان کا استحصال کرنے آئے، ان کے مذہبی جذبات کو غلط راہوں پر استعمال کرنے کے لیے آئے، تو اتنا شعور انہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے یا اپنی لیڈری کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب جو تازہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بیچے جاتے ہیں یہ خود کش بمبار، تیار کیے ہوئے لوگوں نے 100 اس کے پاس، 100 اس کے پاس، بیچتے ہیں ایک دوسرے کو. کتنے لاکھ حوالہ چاہیے، کتنا بڑا آدمی مروانا ہے ہمارے پاس ہے. کیوں؟ برین واشنگ کر کے ان کو ایسا کر دیا گیا. لہذا شیطان مذہب کے راستے میں بیٹھ گیا. اس جوان کو اس نے خواب دکھایا، یہ صحیح ہے جنت میں جاؤ گے، مر جاؤ گے جنت میں جاؤ گے. نہیں، اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس عفریت سے کیسے بچا جائے؟ عفریت یعنی دیو، بلا، مصیبت، اسے کیسے بچا جائے؟ یہ جو مذہب کے لبادے میں آ گیا، یہ جو مذہب کی آڑ میں آ گیا. اب معیار بتا دیتا ہوں آپ کہ معیار کیا ہے. یہ جو مذہبی لبادے میں آ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے یا حق کے پیچھے. بات مکمل نہیں ہے میری، میں جانتا ہوں، میں تو بھی ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لینا چاہتا ہوں. کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا حق کیا ہے حق کیا نہیں ہے. مولانا نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے یا حق کے پیچھے چلانا چاہتا ہے، لیکن اس کو اسٹیپ بائی ایک ایک سیڑھی کر کے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی لیڈری کے لیے، خود اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے یا حق کے لیے چاہتا ہے. اگر حق کے لیے چاہتا ہے تو معیار کیا ہے؟ میں کیسے سمجھوں کہ حق کا ساتھ دے رہا ہے یا اپنی لیڈری دھمکا رہا ہے؟ اب یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اپنے اہداف ہیں، اپنے مقاصد ہیں یا نہیں. حق کے مقاصد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ حق کے مقاصد کیسے سمجھوں، وہ حق کے مقاصد کو کیسے جانوں؟ تو معیار یاد رکھنا دنیا کے کینوس پہ کسی بھی دور میں آج سے لے کے آدم تک چلے جاؤ، ایک معیار اللہ نے سامنے رکھا ہے، حق اور باطل کی قوتیں بالکل سورج اور چاند کی طرح روشن ہوتی ہیں، دنیا کے صفحے میں معلوم ہوتا ہے کہ باطل کون ہے اور حق کون ہے. آج مثال دیتا ہوں، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی شیطانی طاقت کون سی ہے، باطل کون ہے، ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، ملکوں کی لوگوں کی آزادیاں سلب کرنے والا کون ہے، بے گناہ عورتوں بچوں کا قاتل کون ہے، حق سمجھ میں نہیں آئے گا، حق نہیں پہچان پا رہا ہمیں کہ حق کیا ہے. مولانا نے کہہ دیا کہ دیکھو حق کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ حق کیا ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے میں حق ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے میں حق ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں حق ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حق کو چھوڑ دیجئے، حق کو ایک طرف رکھیے، باطل کو پہچانیے. باطل کی صفات تو معلوم ہے نا، باطل یعنی ظلم، باطل یعنی قاتل، باطل یعنی سامراج، باطل یعنی شیطانی طاقت، باطل لوگوں کی آزادیاں سلب کرنے والا، باطل ملکوں کے ملک ہڑپ کر جانے والا، باطل خون کی ندیاں بہا دینے والا. باطل کی پہچان تو ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر دور میں ایک باطل قوت سامنے رہی ہے. ہر دور میں باطل پہچانا جاتا تھا، جب اس باطل کو پہچان لیا کہ وقت کی سب سے بڑی شیطانی طاقت کون سی ہے، وقت کا باطل کون ہے، تو اب یہ دیکھو کہ کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اگر تمہیں اس باطل کے خلاف اعلان کر رہا ہے، اگر اس باطل کے خلاف تمہیں تیار کر رہا ہے تو حق کا نمائندہ ہے، اور اگر تمہیں آپس میں کفر کے فتوے لگا کر قتل و غارت گری پہ آمادہ کر رہا ہے تو یہ مولوی نہیں، یہ ملا نہیں، یہ حق کا نمائندہ نہیں، یہ مجسم شیطان ہے. جن کے لیے استعمال کر رہا ہے، اگر اپنے شہروں کی تباہی کے لیے تیار کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ کر رہا ہے. خوارج ہیں یہ، خوارج، یہ خارجی ہے کہ جو برین واشنگ کر دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، سب واجب القتل ہے، سنی ہو کہ شیعہ ہو سب واجب القتل، پولیس کا سپاہی ہو یا کارخانے میں کام کرنے والا مزدور ہو یا کوئی کسان یا معصوم بچے ہوں، سب واجب القتل ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو حق کا نمائندہ ہوگا یا حق کے نمائندوں کی طرف لے جانے والا ہوگا، وہ انسانی جان کی قدر و قیمت بتائے گا. خبردار، جان تو جان، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. حرام ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ حق ہے، شریعت نے ناجائز قرار دیا. اللہ اور رسول کا حرام ہے، کسی کافر کا مال لوٹنا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ مسلمان کی املاک کو لوٹنا، اس کو جلانا، اور جانوں کا ضیاع کون جواب دے گا؟ یہ جل کر بے گناہ مزدور جو مار دیے جائیں، کون جواب دے گا؟ تو وہ جو حق کی طرف لے جائیں گے، وہ انسانی جان کی سب سے پہلے قدر و قیمت بتائیں گے. نہیں، خبردار، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وہ تو جب تلوار اٹھاتے، وہ تو جب میدان میں آتے، جب سارے راستے بند کر دیے جائیں. جناب سید الشہداء نے آخری وقت تک حجت تمام کی یا نہیں کی؟ نا، حجت تمام ثابت کرنے کے لیے کہ میں جنگجو نہیں ہوں، تم مجھے یہاں اس مقام تک تم نے پہنچایا ہے کہ میں جنگ کروں. آخری خطبہ بھی موجود ہے. تو آپ جو بھی اس طرف لے جا رہا ہے, جو ان علماء کی حمایت کر رہا ہے, آج لازم ہے, ارے میں مجاہد نہ سہی مگر مجاہدوں کی حمایت کرنا بھی تو عبادت ہے, ہے کہ نہیں؟ مجاہدوں کا ساتھ دینا بھی تو عبادت ہے. تو یہ فرق یاد رکھنا علماء کا, کتنی نحیف آواز ہو, کتنی کمزور آواز ہو, اگر باطل کے خلاف اس بڑی شیطانی طاقت کے خلاف بات کر رہا ہے تو حق کی نمائندگی کر رہا ہے اور منبر کا حق بھی ادا کر رہا ہے. اگر باطل کے خلاف تمہیں آپس کے جھگڑوں میں نہیں, ایک دوسرے سے نہ لو, اصل دشمن وہ ہے جو وہاں پردے میں بیٹھ کر یہ سارے کام کر رہا ہے تاکہ تم آپس میں لڑ کے زخمی ہو کے گر جاؤ, مر جاؤ, اور وہ تمہیں راؤنڈ ڈالے. لہذا جوانوں کو حق کی طرف لے جانے والے کون؟ کہ ہم نے دیکھا ان بچوں کو 14-14 سال اور 15-15 سال کے, یہاں بھی دیکھا جو بھی پکڑے گئے کہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ کسی بھی چوراہے پہ کھڑے ہو کے پھٹ جاؤ, کیونکہ ان کے انہیں زندگی دکھائی نہیں گئی. 3-3-4-4 سال کی عمر میں ان کو لے جایا گیا, بند کر دیا گیا غاروں میں, اور ایک ہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا اس میں سب کافر ہیں, شہر میں نکلو گے کفر ہے, مت جانا شہر میں, نہ گھومنا کیونکہ شہر کی فضا خراب ہے. اس طرح سے ان کو 8-10 سال برین واشنگ کر کے, کیونکہ انہیں زندگی معلوم ہی نہیں کہ زندگی کی قیمت کیا ہے, وہ تو یہ جانتے ہیں کہ بس ہمیں مر کے جنت میں جانا ہے, حوروں کی آغوش میں جانا ہے. اب کیا ہوگا ان کا انجام اور ان کو بنانے والوں کا انجام؟ اور دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف جوانوں کو زندگی کا راستہ دکھا رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, 14-15 سال کے بچوں کا ہم نے ایثار دیکھا ہے, ایک دوسرے کی خاطر کے نہیں. اگر دشمن سے مقابلے کے لیے کسی بارودی سرنگ پر کود رہے ہیں, وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کوئی کہ خودکشی ہے. تو شہادت اور خودکشی میں یہی تو فرق ہے کہ اگر جانا ہے, کفر کی طاقت کو اپنی زمین سے باہر دھکیلنا ہے, آپس کی لڑائی میں شیر نہیں ہے, یہود و نصارہ کے مقابلے میں وہ بچے شیر نر ہیں کہ جن بچوں کی دہشت بیٹھ گئی اسرائیل کی فوج پہ. میں کبھی پڑھوں گا زندگی رہی وہ کرامات جو اس جنگ کے دوران ہوئی ہیں کہ کس طرح دہشت بیٹھی تھی اسرائیلی فوج کے دلوں پہ, کہ جو ایک فوجی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم ایک ایک پلاٹون کے برابر ہیں, وہ فوج کس طرح سر پہ پیر رکھ کے بھاگی تھی, خود اعلان کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اتنے یہ ٹینک جنہیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا تھا, جنہیں بیچا گیا, اب تو سودے بھی منسوخ ہو گئے, کہ ان کو میزائل بھی نہیں مار سکتا تھا, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ٹینک داخل ہوتے تھے اور زمین سے حزب اللہ کے جوان نکل آتے تھے. زمین, یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے سنے ہیں انٹرویو گھبرائے ہوئے فوجیوں کے, کہ ہمیں نہیں پتا چلتا تھا, اور 10-10 گز کے فاصلے سے ہمارے ٹینکوں کی چین کو نشانہ بناتے تھے, اور ہمارے وہ ٹینک جن کو ہم قلعہ کہتے تھے ہمارے لیے قبریں بن گئی تھی. یہ ان بچوں کی تربیت تھی کہ لوگوں پہ مہربان, اپنے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا ان سے, اپنے ملک کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ارے ان بچوں کا احساس تو دیکھیے آپ کہ ایک ملک کا سربراہ, شام کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ میں حسن نصر اللہ کا ادنا سا سپاہی ہوں. کیوں؟ اسے بھی معلوم ہے کہ لبنان نہیں, اگر کبھی شام پہ بھی وقت پڑا تو یہی حزب اللہ کے جوان ہمیں بھی بچائیں گے. یہ ہے اعتبار. یہ اعتبار. زندہ باد. جہاں مہربانی بھی ہے, جہاں رحم بھی ہے, جہاں شفقت بھی ہے. اشداء علی الکفار, کفار پر شدید ہیں. رحماء بینہم, جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پورے پورے محلے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، خوش ہوتے تھے لوگ کہ ہمارے پاس بیٹھو، ہم سے باتیں کرو. کیوں؟ مہربان ہیں، محبت کرتے ہیں انسانوں سے، چاہتے ہیں انسانوں کو. یہ فرق ہے حق اور باطل کا. حق کے علماء حق جن سے ہم درس لیتے ہیں، مجھے بس شامل کیجیے گا، میں تو بہت معمولی سا طالب علم ہوں. علماء حق جن سے ہم درس لیتے ہیں وہ اس کی تصویر ہیں، اور وہیں پر لوگ سکون سے سو بھی رہے. جو انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں انہیں کو نیند نہیں آتی رات کو، وہ تو آرام سے سو رہے ہیں، وہ زداری بھی کر رہے ہیں. لاکھوں شہید دینے کے بعد کیسی زداری ہو رہی ہے آج؟ تو سب کتنے چینل تو میں دیکھ رہا ہوں لائیو آ رہے ہیں، ایران کے بھی، عراق کے بھی، بیروت کا بھی دیکھ. ایک دے رہے ہیں المینارہ، حزب اللہ کا وہ بھی دے رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ حسین سر پہ ہے، حسین سر پہ. حسین ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کے دستے ہر جگہ آگے آگے ہو. اور میں یہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کل کے جلوسوں میں شان سے جائیے، تو بڑے اطمینان قلب کے ساتھ جائیے. کیوں؟ یا تو کہیے کہ عقیدہ ہے یا کہیے عقیدہ نہیں. یہ بتائیے کہ امام زمانہ اپنے جد کی عزاداری کرتے ہیں کہ نہیں، بتائیے. امام زمانے کا امام عزاداری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو آپ اکیلے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا امام آپ کے ساتھ شریک ہے، مجلس میں بھی، ماتم میں بھی. اور مادر حسین بھی شریک ہے، رسول خدا بھی ہے، ہر امام ہے، ہر امام موجود ہے. پھر کیسے ڈرنا؟ ان کے سامنے میں بھاگ جاؤں اگر برا وقت پڑے؟ میں نہیں دیکھا، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اس لیے اطمینان سے جائیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. اگر کوئی نازک لمحہ آ جائے قدم اکھڑنے نہیں چاہیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ امام دیکھ رہا ہے. یہ یقین رکھیے آپ، یہ میں آپ کو بہلانے کی بات کر رہا ہوں، یقین رکھیے کہ جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے امام زمانہ پہنچ جاتے ہیں ماتم کے لیے. ماتم کے لیے، شرکت کے لیے نہیں، ماتم کرتا ہے آپ کا امام آپ کے ساتھ. اور اگر میں نے کبھی پڑھا ہو تو معاف کر دیجیے گا، اگر پڑھا بھی ہوگا تو بہت سالوں پہلے پڑھا ہوگا یہ واقعہ، کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو سنا دو ان کو. یہ جو جلوسوں میں بچوں کے دستے چلتے ہیں نا، ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ بچے پاک، ہر قسم کی ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں. اور میری یہی درخواست ہے آپ سے کہ بچوں کو ریاکار نہ بنائیے، بچوں کو اداکاری نہ سکھائیے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح کر دیجیے، بچوں کو ریاکاری نہ سکھائیں. حسین کے ذکر میں اداکاری کا دخل نہیں ہے، نہیں سکھائیے ان کو ریاکاری. اور آج کل تو نہ معلوم کتابیں بھی آ گئی، کیسے پڑھو، ایسے رو، ایسے کیا مطلب ہے؟ گڈ ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ تو دل کی آواز، حسین کا ذکر چاہے نوحے کی صورت میں ہو، چاہے مرضی کی صورت میں ہو، چاہے مجلس کی صورت میں، لیکن مار ایک طوفان بدتمیزی بنا ہوا ہے. معاذ اللہ لگتا ہے کہ اداکاری کا مقابلہ چل رہا ہے سب کا، کیا تماشا ہو رہا ہے عزاداری کے ساتھ. ان بچوں کو سنبھالیے، یہ دل کا سودا ہے حسین کے ساتھ، یہ کوئی ریاکاری تھوڑی ہے. لہذا کیونکہ بچے پاک ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے، ریاکاری سے بھی دور، اداکاری سے بھی دور، لہذا سب سے زیادہ اہمیت ان بچوں کے ماتم کی ہوتی ہے. پاک صاف خلوص سے حسین کا ذکر کرے. اور میں وہ جو میں نے عرض کیا کہ برسوں پہلے پڑھا ہو تو معاف کر دیجیے گا آج، کیونکہ میری گفتگو میں ربط قائم کرنے کے لیے واقعہ تکرار کرنا ضروری ہے کہ عراق میں شیخ مرتضیٰ انصاری جو فقہا کے استاد ہیں، یعنی ان کے شاگرد مراد ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کا بہت بڑا نام، وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل آپ کو بیان کروں. بہرحال عاشور کا دن ہے اور نجف سے کربلا جاتے ہیں سب عزاداری کرنے کے لیے، علماء بھی پیدل جاتے ہیں وہاں سے، سب جا رہے ہیں اور جلوس گزر رہا ہے. ماتمی دستے آج سے ظاہر ہے 100 سال پہلے کی بات، ماتمی ایک بچوں کا دستہ آیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں جناب سید الشہداء کے روزے کی طرف. تو شاگرد جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا شیخ مرتضیٰ انصاری کو اپنا ماما پھینکا اور دیوانوں کی طرح بچوں کے دستے میں داخل ہو کے ماتم کرنا شروع کر دیا. عجیب دیوانگی کے عالم میں ماتم کرتے رہے. ماتم کرتے کرتے غش آ گیا, شاگرد اٹھا کے لیا, بات آئی گئی ہوگی. عاشورہ ختم ہوا, دو تین دن بعد جب مکتب کھلا, مدرسہ کھلا, تو شاگرد ہاتھ جوڑ کے شاگرد پوچھتا ہے کہ شیخ ماتم کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہمیشہ دیکھا, آپ عزاداری بھی کرتے ہیں, مجلس بھی آپ کیا ہوتی ہے, حدیث بھی. یہ عاشور کے دن کیا ہوا تھا؟ اچانک اتنے دستے گزرے, اتنی ماتمی حیت, واحیت کہا جاتا, اتنی حیت ماتم کی گزری, لیکن وہ بچوں کا جب دستہ ہے تو رونا شروع کر دیا شیخ منصور نے. کہ میری بات کا یقین کرو گے کہ جب وہ بچوں کا دستہ آیا تو میں نے امام زمانہ کو دیکھا ماتم کرتے ہوئے, میں نے اپنے امام کو اس بچوں کے دستے میں ماتم. اس لیے ان بچوں کی اہمیت ہے. اے عزیزو, اپنے ان نو نہالوں کی تربیت پہ خاص توجہ دو, اپنے ان بچوں پر خاص توجہ دو. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا بچہ کون سا کارنامہ دین کے لیے انجام دے سکتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ ان کو ایسے پڑھاؤ, ان کو ایسے لکھاؤ, ان کی حفاظت کرو, ان پر توجہ دو کہ ان پہ خاص نظر ہوتی ہے وقت کے امام کی. امام کا سپاہی بناؤ انہیں تاکہ قوم اور ملک سب کے یہ کام آ سکیں. آج ملت کی بھی ضرورت ہے اور ان سرحدوں کی بھی ضرورت ہے. ان سرحدوں کے دفاع کی ذمہ داری بھی اتنی ہے ہماری جتنی اپنے ملت کے دفاع کی. بہت ظلم ہوئے ہیں ہم پر, بہت ظلم ڈھائے ہیں اس سرزمین پہ ہم پہ لوگوں نے, حکومتوں نے بھی اور ایک مخصوص ٹولے نے بھی, اور اس مخصوص ٹولے نے بھی ہم پہ اسی لیے ستم ڈھائے کہ حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی. وہ ملعون جو واصل جہنم ہو گیا ضیاء الحق, اس کے دور میں یہ بنیاد رکھی گئی تھی تشیعوں کے خلاف. وہ واصل جہنم ہو گیا, تشیع زندہ ہے کہ نہیں؟ اس کے دور میں ایجنسیوں میں باقاعدہ شعبے بنائے گئے شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور وہ ایک اور ڈائریکٹر تھا ملعون, پتہ نہیں فنا فی النار ہوا یا زندہ ہے مجھے نہیں معلوم, وہ لکھ کے گیا بریگیڈیئر امتیاز, زندہ ہے ابھی, مجھے نام لینے میں کوئی یار نہیں. اس ملعون نے کمنٹس دیے کہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے تو شیعہ. اب اس کیا میں اس کو کہوں, اس خائن سے, اس خبیث سے پوچھو کہ کون اس ملک کے لیے خطرناک ہے جنہیں تو نے پالا تھا یا ہم جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا؟ تاریخ ہے تاریخ, تاریخ. اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ ہم بھولے نہیں, ہم نے کسی یزید کو نہیں چھوڑا. ہم 1400 سال پہلے والے یزید کو نہیں بھولے, تمہیں کہاں سے بھول جائیں گے؟ اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ ریکارڈ میں رہ جائیں ساری باتیں. ہم پر زندگی تنگ کی گئی, شہر شہر فسادات برپا کیے گئے, شعبے بنا دیے گئے ایجنسیوں میں شیعوں کے خلاف. ان کو توڑو, ان کو نقصان پہنچاؤ, ان کے لیے دہشت گردوں کی ٹولیاں تیار کرو. تباہ ہو گئے وہ سب, ہم زندہ ہیں. آج وہی تمہیں مار رہے ہیں, بتاؤ آج کون اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ آج کون اس ملک کی سرحدوں کے در پہ ہے؟ آج کون سامراج کی حمایت میں یہ سب کام کر رہا ہے؟ آج کون سامراج کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے کہ جتنا فساد اس ملک میں ہو سکتا ہے کیا جائے؟ اب تمہاری آنکھیں کھلی, کہ کون تھا اس ملک کا دشمن، کون ہے اس ملک کا دشمن. ہم نے ہزاروں شہادتوں کے باوجود کبھی اپنے جوانوں کو اسٹیٹ کے خلاف نہیں بھڑکایا. یہ مجھے آپ جانتے کسی کا خوف نہیں، یہ ریکارڈ میں رہنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے پاس بھی کئی کروڑ آبادی ہے اور لاکھوں جوان تھے جو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن زمین ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، اور جن سب پولیوں کو تم نے دودھ پلایا تھا دیکھو دیکھو. سبق دیا تھا تم ہی نے، ان ملاؤں کی سرپرستی کی تھی کہ ہر خطبے میں کہو کافر نے، تمہاری سرپرستی میں سب کچھ ہوا تھا، تمہارے دارالحکومت میں ہو رہا تھا، تمہاری ناک کے نیچے ہو رہا تھا، لیکن وہی پاگل کتے جب تم پر بھونکے تو تمہیں پتا چلا. ہمیں کسی سے سند لینے کی پرواہ نہیں ایمان کی، کہ کوئی ہمیں ایمان کی سند دے، ہمارا وجود ہمارے ایمان کی سلامتی کی گواہی ہے. کہ ہمیں الزامات کی زد پہ لانے والے فنا ہو گئے، خوار ہو گئے، ذلت ان کا مقدر بن گئی، ہم حسین والے زندہ ہیں، جو مر گئے وہ بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور اب یہ موضوع میں ہی مجھے درمیان میں یاد آیا ایک بات جس کا اعلان کرنا تھا بھول گیا. یہ باب لائبریری جو ہے یہاں پہ 5 جنوری کی ایک تقریر ہے اسی موضوع کی مناسبت سے، پیام کربلا کانفرنس جو کراچی میں ہوئی تھی 5 جنوری کو. میں اپنی کتاب یا اپنی کسی تقریر وقریر کا اعلان نہیں کرتا، لیکن بچوں نے جنہوں نے یہ ریلیز کی ہے ان کے خواہش تھی کہ آپ بتا دیں، اگر مناسب سمجھیں تو شاید آپ کو اس میں کچھ کام کی باتیں مل جائیں گی. اوپیہ میں کربلا کانسل کے نام سے سی ڈی، یہی باب العلم کی جو لائبریری ہے، ان میرے بچوں نے جوانوں نے اس کو ریلیز کیا، دیکھ لیجیے گا. یہ میں نے ان کی خواہش پر اعلان کیا، ورنہ میں اپنی کسی تقریر کتاب کا اعلان کرنا اپنی زبان سے مناسب نہیں سمجھتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے، اس کی سرحدوں کو بچانے کے لیے. یہ تو سامراجی ایجنٹ ہے، یہ تھوڑی لڑیں گے، یہ تو اس کی سرحدوں کے خلاف جا رہے ہیں، ہمیں لڑنا ہے. ان کو تو نشان حیدر سے دلچسپی تھوڑی ہے. جب سے اس ملک میں نشان حیدر کے خلاف مہم چلی، جب سے یہ لعنت برس رہی ہے ان کے اوپر. کہاں سے لاؤ گے نشان حیدر؟ اگر تاریخ میں کوئی دوسرا خیبر لا سکتے ہو تو نشان حیدر بھی لے آؤ. فاتح خیبر بھی ایک ہے، اس کو فتح کرنے والا حیدر بھی ایک ہے. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے یہ نقش؟ پوری کائنات میں علی ہی کا تو نقش ہے، اور ہے کیا؟ کہاں تک مٹاؤ گے؟ ہم زندہ رکھیں گے، ہماری مجال ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے اہل بیت کو، بنایا ہی ایسا ہے. ہم نہیں رہیں گے، دوسرے آ جائیں. اور پوری دنیا میں ایک چینل کو آپ روتے تھے، ارے اگر کوئی کبھی آپ کے مزاج اور عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ ہم لوگ دیکھ نہیں رہے آپ کے جتنے چینل ہیں؟ بلکہ اب تو اعتراض سب کو یہ ہو رہا ہے کہ سارے شیعہ ہو گئے ہو. کمپٹیشن میں ہر جگہ سے عزت آ رہی. اب اسے ایک ملون نے، اسے ایک ناصبی نے، اس ایک ناصبی نے، وہ جو بڑا مبلغ بنتا ہے اسلام کا، اگر اپنے باپ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا یزید کو، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی تھی کہ یزید کی باقیات کہاں ہیں. बच्चे रह गए थे वो हैं कहाँ, नजर आ गए ना, नजर आ गए। तो घबराना कैसा, डरना कैसा, अच्छा है ना। यानी ये भी हुसैनियत का एजाज है कि हर जमाने में यजीदियत को बेनकाब करती रहेगी। तो आज हमने भी हिसाब किताब बराबर कर दिया। यही हमारी भी शर्त थी कि एक बार लाइव बिठाओ, रिकॉर्डिंग नहीं, हो गया ना। ये इसलिए बता रहा हूँ, पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि आपको सुकून आ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज लाइव गया और उसी वक्त रिजल्ट भी आ गया। आप में से भी अक्सर ने देखा, और अभी मजीद 3 बार वही दोबारा तकरार भी होगा। तो फिर घबराना कैसा कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, अरे हम मर गए हैं क्या? और अगर हम मर भी गए तो इमाम ज़माना और ले आएंगे, हमसे अच्छे आएंगे। तो इतनी जल्दी घबराया ना करो, इतनी जल्दी हौसले ना हार। अगर वो है तो इधर भी है, कोई ऐसा मसला नहीं, चलने तो, घबराने की क्या बात। हम तंग नजर थोड़ी हैं, हमें बड़ी वसतें कर ली, हम जानते हैं कि कैसे इनको निपटना है, कैसे इनको जवाब देना है। दे दिया और दे दिया जवाब, पहुंच गया, पूरी दुनिया ने पहुंचा, इत्मीनान रखिए आप, और उसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया है, और इंशाल्लाह सीडीज की सूरत में आ भी जाएगा। बता दिया गया है कि यजीद क्या है और तुम क्या हो, सब हमने खोल के रख दिया, कि जो उसको मानता है वो भी पता चल जाएगा कि क्या है। और पता चल गया दुनिया को आज, क्योंकि लाइव जा रहा था, यही दुआ थी कि अल्लाह एक मौका तो मिल जाए ऐसा। मुहर्रम का महीना है, 9 मुहर्रम आ गई, मारिका शुरू हो चुका है, कहीं तो किसी यजीद को हम भी मार दें। बड़े दिनों से इसका चर्चा था दानिश्वरी का, लोगों ने इसका बुत तराश लिया था कि बड़ा काबिल। अब समझ में आया क्यों उसकी दानिश्वरी का चर्चा, इसलिए उसकी दानिश्वरी का ड्रामा रचाया गया था कि पहले पूरी दुनिया पे इसकी धाक बिठाई जाए, फिर इससे इसकी जबान से कहलवाया जाए, तो लोग कहेंगे इतना काबिल आदमी है, कह रहा होगा तो सही कह रहा होगा। लेकिन यही कहना तो उसकी मौत बन गया, इल्मी मौत बन गया, इल्मी मौत बन गया। मुझ जैसा नहीं ना मालूम, इंडिया में भी कितने उलमा ने इसकी धज्जियां उड़ा दी चैनल के जरिए। लेकिन बस एक ही गुजारिश है अपने अजीजों से कि जब इस मैदान में जाओ तो तैयारी करके जाया करो, कौम की इज्जत का बाइस बनो, शर्मिंदगी का बाइस न बना करो। ये ऐसी जगह नहीं कि शौक में इंसान चला जा रहा है कि तस्वीर आ जाए, दुनिया देख रहे कि मैं टीवी पे आ गया। और इस दफा तो मुझे बाद औकात मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी हुई, ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया कि जिन्होंने यहां से बॉर्डर भी पार नहीं किया, पहले तो 6 महीने रह के आ जाता था कुमिया नजर, वो यहीं पर उसने खुद ही बांध दिया सर पे, वो जाके बैठ गया टीवी के ऊपर। दुनिया समझ रही है हमारा हुज्जतुल इस्लाम है, उनको ये नहीं पता कि ये जिल्लतुल इस्लाम है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बहुत मज़ा। यकीन जान, यकीन जान, ये ऐसे कि जिनको सब दुनिया जानती है कि इनकी इल्मी हकीकत क्या है। मैं तो खुद तालिबे इल्म हूं, लेकिन ये कि शर्माई जब ऐसे लोग जाएंगे तो क्या होगा फिर? वो कहेंगे भाई उनके उलमा तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जाने का शौक, इस शौक का क्या किया जाए? इस शौक के किसी तरह पहुंच जाओ तो तस्वीर आ जाए, सब जाए, जाओ तो तैयारी करके जाओ। ये ऐसा मैदान नहीं है। खुदा का रसूल जब मुबाहले के लिए भी गया तो कितनी दुआएं करके गया। معصوم ہیں, معصوم رات بھر دعا کیے پالنے والے, اللہم آؤلائے آل بیتی و خاصتی لہمہم لہمی و دمہم دمی یو لیمونی ما یو لیمہم یعظنونی ما یعظنوہم. پروردگار یہ میرے اہل بیت نے بس ان پہ بھروسہ ہے, مجھے اور کسی پہ نہیں. رات بھر دعائیں موبائل کے لیے جا رہے ہیں, جاؤ نماز حاجت پڑھ کے جاؤ, امام زمانہ سے استغاثہ کر کے جاؤ. امام کا وعدہ ہے کہ اطمینان سے جاؤ, تھوڑا بھی علم ہوگا نا تمہارے پاس, ہم تمہارے منہ کی زبان بن جائیں گے, ہم تمہیں زبان دیں گے, ہم تمہیں زبان دیں گے, ہم تمہیں کبھی مغلوب نہیں ہونے دیں گے. لیکن تیاری تو کر کے جاؤ, شوق میں تو نہ جاؤ. بہت معذرت کے ساتھ, کوئی میری بات کا برا نہ مانے, کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے مجلس. علماء حق کی بات نہیں کر رہا, میں ان جعلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو برساتی مینڈک کرکٹ ہو تو بیٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں. علماء کا دور چل پڑا تو انہوں نے کہا چلو یہ لباس میں آ جاؤ, یہ بھی ایک پیشہ بن گیا, یہ بھی ایک پروفیشن بن گیا. اس لیے بات عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ بڑی محنت سے علماء نے اپنے خون جگر سے آپ یاری کی ہے اس مکتب تشیع کی, اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے. مولا نے کہا ہے کہ میرا شیعہ, چھٹے امام نے کہا میرا شیعہ سلوات یا عالم ہو, میرا شیعہ بس منزل پہ آ رہا ہوں, میرا شیعہ یا عالم ہوگا یا متعلم ہوگا یا علم دوست ہوگا. یعنی علم دے رہا ہوگا یا علم لے رہا ہوگا, ہر وقت علم کی جستجو میں رہے گا. کاش ہم یہی بن جائیں کہ ہر وقت ہمیں علم کی جستجو رہے, ہمیں علم ملتا رہے. اور کہا یا پھر علم دوست ہوگا, علم دوست یعنی جہاں علمی گفتگو ہوگی جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا, یہاں اہل علم کا مجمع ہے یہاں جانا چاہیے. تو علم دوست بنو, علم دوست بنو, علم کے حصول کے لیے آگے بڑھو, عالم بننے کے لیے آگے بڑھو. چھوٹے چھوٹے بچے کتنے عالم ہیں کربلا میں, کتنے بڑے عالم جانتے ہیں کہ صبح کیا کرتا ہے, اون محمد بھی جانتے ہیں, وہ تو ان کا سن تو زیادہ ہے, قاسم بھی جانتے ہیں مگر وہ بھی 13-14 سال کے. ارے یہاں تو علی اصغر بھی جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, جانتے ہیں جناب علی اصغر. تو جب یہ معصوم بچے اتنا کچھ جانتے ہیں تو اب آئیے سنیے علی اکبر کا جواب. جناب علی اکبر جب دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی ناصر نہیں بچا میرے بابا کا, اب میدان جنگ میں پوچھتے ہیں بابا سے, بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اور حسین سینے سے لگا کر کہتے ہیں ہاں بیٹا ہم حق پر. بابا پھر کیا پرواہ ہے, کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے, پھر کیا پرواہ جب ہم حق پر ہیں. کتنا بڑا درس ہے اسے ایک جملے میں, پہلے یہ طے کر لو کہ تم حق پر ہو کہ نہیں, پہلے یہ طے کر لیجیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں. جب ہم حق پر ہیں تو بھائی یہ مصیبتیں جبھی تو ہیں, جبھی تو سب آپ کے دشمن ہیں, جبھی